أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ذکر کیجئے مچھلی والے کا جب وہ ناراض ہو کر چلے اور ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے. پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے ان کو گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اور ذکر کیجئے زکریہ کا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیے اور آپ وارثوں میں بہتر وارث ہیں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیے اور ہم نے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا. بے شک یہ تمام لوگ نیکیوں کے کام میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کی حالت میں پکارا کرتے تھے. اور یہ ہمارے سامنے جھکنے والے تھے. اور ذکر کیجئے اس خاتون کا کہ جس نے اپنی آبرو کو محفوظ کیا ہوا تھا, تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. یہ سب تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں, تو تم میری عبادت کرو. اور ان لوگوں نے اپنے معاملات کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں, اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت 87, 88, 89, 90, 91, 92 یعنی 87 سے لے کر 93 تک کی آیات ہیں. ان میں سے جو پہلی دو آیتیں ہیں ان میں سیدنا یوسف یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور ان کو مچھلی والے کے لقب کے ساتھ یہاں یاد کیا گیا ہے کہ ذکر کیجئے مچھلی والے کا کہ جب وہ ناراض ہو کر چلے. سیدنا یونس علیہ السلام کے ذکر کے لیے ایک پوری سورت سورہ یونس بھی نازل ہوئی جس کے اندر ضمنی طور پر ان کا ذکر موجود ہے. اس سورت الانبیاء میں بھی ان کا ذکر ہے, سورہ صافات کے اندر بھی ان کا ذکر ہے, اور بھی قرآن مجید کے مقامات میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. اور سورۃ القلم میں یعنی 29 پارے کی سورہ نون والقلم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت, کہ آپ اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے صبر سے کام لیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوئیے. تو وہاں سیدنا یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا گیا, مچھلی والے, اور یہاں سیدنا یونس علیہ السلام کو ذنون کہا گیا, وذنونی اذ ذهب مغاضبا, اور اس کے معنی بھی مچھلی والے کے ہیں. اور قصہ آپ سب حضرات جانتے ہیں, قرآن مجید نے بھی اس کا مختصر طور پر یہاں بھی ذکر کیا اور سورہ صافات کے اندر ذکر کیا, سورۃ القلم کے اندر ذکر کیا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام یا عراق کے شہر موصل کی ایک بستی ہے نینوا, اس کے رہنے والے تھے, اور بحیثیت نبی کے وہ اپنے علاقے میں مبعوث کیے گئے, اور انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی, دیتے رہے. زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ ان کی ایمان لانے کی امید ختم ہونے لگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے, تو آپ ان کو عذاب کی اطلاع دے دیجئے کہ اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا اور انہی حرکتوں میں تم مبتلا رہے تو تمہارے اوپر جلد عذاب آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو عذاب کی اطلاع دے دی, اور چونکہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ تعالی کے حکم سے ہو رہا تھا, اسے حضرت یونس علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کے اوپر عذاب کا آنا طے ہو چکا ہے. چنانچہ عذاب کی بستی سے انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے اور باہر تشریف لے گئے تاکہ میں اس میں مبتلا نہ ہوں. اور یہ تو عذاب آنے والا تھا, لیکن اگر عذاب کسی بستی پر آ چکا ہو اور زمانے گزر گئے ہوں تو بھی مناسب یہ ہے کہ اس بستی میں آدمی نہ رہے, اور اگر گزرے تو تیزی سے گزرے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے اور قوم ثمود کی بستی پر سے آپ گزرے, تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے اپنی سواریوں کو تیزی کے ساتھ نکالو, کیونکہ وہ بستی ہے جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے. بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں کہ کنوؤں سے پانی بھی مت پیو, اور فرمایا کہ اگر کنوؤں کے پانی سے آٹا گوندا گیا ہے وہ بھی پھینک دو اور جانوروں کو کھلا دو, کیونکہ یہ عذاب کا مقام ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ کے حکم کے مطابق یقین ہو گیا کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے, تو انہوں نے اس عذاب کی بستی کو چھوڑا اور باہر تشریف لے گئے, اور عذاب کی آمد شروع ہو گئی, اور گہرے بادل کالے رنگ کے جس کی مثال اس سے پہلے کبھی بستی والوں نے نہیں دیکھی تھی وہ منڈلانے شروع ہو گئے. اب ان کو اندازہ ہوا کہ واقعی حضرت یونس علیہ السلام کی بات صحیح تھی, اب عذاب ہمارے قریب آ چکا ہے. عذاب کی کیفیت بڑھ رہی تھی, ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی, اور پوری قوم جو ہے انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی اب عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا جائے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی بھاگ دوڑ کی, تلاش کیا, حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے, وہ تو بستی سے تشریف لے جا چکے تھے. تو قوم کے لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے, آہو بکا کرنے لگے, رونے لگے, اپنے بچے معصوم بچوں کو بھی نکال لیا, جانوروں کو بھی نکال لیا, ایک چیخ پکار اللہ کے عذاب کا خوف شروع ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ان کی گریہ وزاری کو دیکھا تو اللہ تعالی سے بڑھ کر کون رحمان ہے, کون رحیم ہو سکتا ہے, اللہ تعالی نے اسی وقت میں اپنے عذاب کو واپس لینا شروع کر دیا. چنانچہ جو عذاب آ گیا تھا منڈلا رہا تھا, آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا, اللہ تعالی نے اس عذاب کو واپس کر لیا. اسی کو سورہ یونس میں فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین. کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو اس کے ایمان نے اتنا نفع دیا ہو جتنا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی بستی کے لوگوں کو ان کے ایمان نے نفع دیا. جیسے ہی وہ ایمان لائے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تو دنیا کی زندگی میں جو رسوائی کا عذاب ان کے اوپر آ چکا تھا وہ ہم نے وہاں سے اٹھا لیا. اب عذاب تو ٹل گیا, اب باہر جو تھے حضرت یونس علیہ السلام تھے, اور حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ عذاب جو تھا جو آ رہا تھا آہستہ آہستہ واپس چلا گیا ہے. اب ان کو یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں کیوں واپس چلا گیا, ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالی کا حکم سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. تو سوچنے لگے, اور ادھر ان کو یہ خیال ہوا کہ اب اگر میں بستی میں جاؤں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یونس تم تو کہتے تھے کہ عذاب آ رہا ہے اور اتنے دن میں عذاب آ جائے گا, کہاں ہے وہ عذاب. اور حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ قوم کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں, ایمان لا چکے ہیں, اور ایمان لانے کی وجہ سے ان کا عذاب ٹل گیا ہے. لیکن اتنی اطلاع ان کو تھی اور دیکھ رہے تھے کہ عذاب ٹل گیا ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ تردد ہوا کہ میں واپس بستی میں جاؤں یا کہیں اور چلا جاؤں, وہی کوئی نہیں تھی. اب تردد ہوا, جب تردد ہوتا ہے نبی کو تو وہ اپنا اجتہاد کرتا ہے, اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں واپس بستی میں گیا تو ایسا نہ ہو کہ بستی والے مجھے نقصان پہنچائیں, کیونکہ بعد مفسرین نے لکھا کہ ان بستی والوں کے ہاں یہ بات طے شدہ تھی کہ وہ جھوٹ کو بہت ہی بڑا جرم سمجھتے تھے, اور جھوٹے آدمی کو تو فوراً ہی قتل کر دیتے تھے, جھوٹے آدمی کو تو فوراً ہی قتل کر دیتے تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک طرف یہ تردد کہ میں واپس اپنی بستی میں جاؤں یا نہ جاؤں یا اور کہیں چلا جاؤں, اور دوسری طرف یہ خیال کہ اگر قوم کے لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے, نبی کو جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے, تو میں اپنی جان بچاؤں. اسی تردد میں ان کو یہ خیال ہوا کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں اور آگے کہیں روانہ ہو جاؤں، چنانچہ وہ آگے روانہ ہو گئے. گویا ہجرت کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا. لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ ہجرت کا راستہ اگرچہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے اختیار کیا تھا، اور نبی کو اجتہاد کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ رسول ہوتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، اس لیے جب تک نبی کو اپنی جگہ چھوڑنے کا حکم نہ آ جائے اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑنا یہ درست نہیں ہوتا. جب انہوں نے بغیر اللہ تعالی کے حکم کے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئے اور ہجرت کا راستہ اختیار کیا، تو یہ بات ناپسندیدہ سمجھی گئی بارگاہ خداوندی میں. اور یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے کہ میرے ساتھی سارے کے سارے چلے گئے ہیں، عمر فاروق بھی جا چکے تھے مدینہ منورہ، عثمان غنی بھی جا چکے تھے، اور بھی کئی صحابہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ، کبار صحابہ یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تھے یا حبشہ چلے گئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے تو میں بھی مدینہ منورہ چلا جاؤں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم صبر سے کام لو، ابھی ٹھہر جاؤ. تو وہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو ہجرت کی اجازت مل جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہاں مجھے یہ امید ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا فیصلہ اپنے اجتہاد سے نہیں فرمایا، جب تک اللہ تعالی کا حکم نہیں آ گیا اس وقت تک انہوں نے ہجرت اختیار نہیں فرمائی، بلکہ مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے، تکلیفیں اور مصائب برداشت کرتے رہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے لیے ہجرت کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے سری حکم نہ آ جائے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ اب چونکہ میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو میرے لیے ہجرت کا راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے، اور مجھے یہاں سے چھوڑ کر چلے جانا جائز ہے. چنانچہ وہ وہاں سے روانہ ہوئے، آگے دریا کے کنارے پہنچے. دریا بھی اس زمانے میں شدید طغیانی پر تھا. ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی روانہ ہوئی. اب بعض روایات کے مطابق وہ جو کشتی تھی بھور میں پھنس گئی، اور بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ کشتی بیچ میں جا کر ٹھہر گئی، نہ آگے چلے نہ پیچھے چلے. تو کشتی والوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلام ہے جو بھاگ کر آ گیا ہے، اور جب تک اس کو کشتی میں سے نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک یہ کشتی آگے نہیں چلے گی. حضرت یونس علیہ السلام کو اس وقت میں اندازہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ تعالی کے حکم کے بغیر وہاں سے روانہ ہو گیا، تو وہ بھاگا ہوا غلام تو میں ہوں. اسی کو قرآن نے ایک جگہ میں فرمایا سورہ صافات کے اندر کہ ابق الی الفلک المشحون، جب حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کے روانہ ہوئے بھری ہوئی کشتی کی طرف، تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابقا کا لفظ اختیار فرمایا. اور ہمارے طالب علم ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں عبد عابق، جگہ جگہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو عبد عابق اس غلام کو کہا جاتا ہے کہ جو مولا سے بھاگ کے اس کی اجازت کے بغیر کہیں چلا جائے. تو قرآن مجید نے ابقا کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ابقا الی الفلک المشحون، حضرت یونس علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ میں ہی ان میں سب میں غلط کار ہوں. اور یہ طریقہ ہے سلف صالحین کا، متقی حضرات کا، صدیقین کا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا، کہ وہ دوسروں کی غلطیوں پر نظر نہیں کرتے بلکہ میرے دوست اور بزرگوں اپنی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں. کئی بزرگوں کا واقعہ ہے کہ جناب بستی میں قحط پڑا ہوا تھا، اور لوگ ان بزرگ کے پاس آئے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ دعا کر دیجئے استسقاء کی. فرمایا کہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ میری نحوست ہے جس کی وجہ سے میں یہاں قحط پڑا ہوا ہے، میں اگر چلا جاؤں تو شاید بارش ہو جائے، چلے گئے تو بارش ہو گئی۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تواضع کو اتنا قبول فرمایا کہ ان کے تواضع کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کے اوپر رحمت نازل فرما دی۔ اور یہیں سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو تمام امت کے اندر سب سے زیادہ اونچے مقام کے مسلمان ہیں، امتیوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے نبی کے بعد علیہ السلام کے بعد، تو امتیوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں اپنی نماز کے اندر پڑھا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو۔ کیا؟ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اے اللہ اپنی طرف سے مجھے معاف فرما دیجئے۔ واغفر لی، اور مجھ پر میری مغفرت فرما دیجئے۔ وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ اے پروردگار، میں نے اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدس امتی کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اے پروردگار، میں نے اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیٹھتے تھے قعدے کے اندر، تو قعدے میں تحیات درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، آپ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے جو نگاہیں وہ تو دوسروں کے عیوب پر جاتی ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں، صدیقین ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کی نگاہیں ہمیشہ اپنی غلطی کے اوپر جاتی ہیں کہ اس مجمع کے اندر سب سے غلط کار تو میں ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار ہوں اور اس کا محتاج ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ سکھایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہوا کہ جب کشتی والوں نے کہا کہ کوئی غلام یہاں بھاگ کر آ گیا ہے اور وہی خطا کار ہے، اسی کی وجہ سے کشتی نہیں چل رہی، جب تک اس کو یہاں سے نہیں نکالا جائے گا تو یہ کشتی نہیں چلے گی، ہمیں نجات نہیں ہوگی، سفر طے نہیں ہوگا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ خطا کار تو میں ہوں، مجھے دریا میں پھینک دو تو شاید تم لوگ بچ جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو دیکھنے میں مقدس تھے، ان کا چہرہ بتلا رہا تھا کہ مقدس انسان ہے۔ تو کہا کہ نہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا قرآن ڈال لو۔ قرآن ڈالا تو نام نکل آیا تھا یونس علیہ السلام کا، پھر دوبارہ قرآ ڈالا، پھر نام نکلا تھا یونس علیہ السلام کا، پھر قرآ ڈالا گیا، تیسری مرتبہ بھی نام نکلا سیدنا یونس علیہ السلام کا۔ اسی کو قرآن نے کہا، اذ ابق الى الفلک المشحون فساهم فكان من المدحضین فالتقمه الحوت وهو ملیم، کہ جب قرآ ڈالا گیا تو وہی مغلوب ہوئے، یعنی قرآن انہی کے خلاف نکلا، تینوں مرتبہ میں قرآن ان کے خلاف نکلا، چنانچہ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پھینک دیا۔ وہاں دریا طغیانی پر تھا، سمندر قریب تھا، وہاں سے ایک مچھلی کو حکم ہو کہ فوراً پہنچو اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لو، اور دیکھو ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، یہ تمہاری غذا نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ چنانچہ مچھلی پہلے سے وہاں موجود تھی، جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکا گیا، سمندر کی اس مچھلی نے ان کو لیا، اپنے پیٹ میں رکھا اور تیزی سے سمندر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف رات کا وقت تھا، رات کی تاریکی، پھر سمندر کی تاریکی، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان تاریکیوں میں سے انہوں نے پکارا، تاریکی در تاریکی در تاریکی، ان تاریکیوں میں سے انہوں نے پکارا. کیا پکارا؟ اس کو قرآن کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور ذکر کرو مچھلی والے کا کہ جب وہ ناراض ہو کر چلے. کس سے ناراض ہو کر چلے؟ قوم سے ناراض ہو کر چلے. مغاضباً علی القوم، قوم کے اوپر غصہ کر کے ناراض ہو کر چلے. فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، یعنی میں جو کام اپنے اجتہاد سے کر رہا ہوں تو میرے پاس اس کے علاوہ اب کوئی صورت نہیں ہے، میں مجبور ہوں، اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے اللن نقدر علیہ، اور قدر یقدر کے ایک معنی تو آتے ہیں قادر ہونے کے، قل ھو القادر علی ان یبعث علیکم، اردو میں بھی آپ کہتے ہیں کہ فلا آدمی بڑا قادر ہے، تمہیں اس پر قادر ہو یا نہیں ہو، اردو میں بھی بولتے ہیں. لیکن ایک قدر یقدیرو کے معنی ہوتے ہیں تنگی کرنے کے اور پکڑنے کے. چنانچہ قرآن مجید ہی میں ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. قدر یقدیرو کے ایک معنی ہوتے ہیں تنگ کرنے کے، پکڑنے کے. تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو یہ آیت ہے اس میں فظن اللن نقدر علیہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے. اور ان کو یہ گمان اس لیے ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذرا سی بات بھی، انبیاء اکرام علیہ السلام کی چھوٹی سی بات بھی بسا اوقات اللہ تعالی کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ ایک نابینا کا قصہ عبس و تولا کے اندر مشہور ہے اور قرآن مجید میں آیا بھی ہے. تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہجرت کرنا، اپنا اسٹیشن چھوڑنا، اپنا مورچہ چھوڑنا اس کی اجازت نہیں ہوتی. اس لیے جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جگہ چھوڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی کہ تم نے ہماری اجازت کے بغیر یہ جگہ کیوں چھوڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں، رسول کا مطلب قاصد بنا کر بھیجتے ہیں، مبعوث بنا کر بھیجتے ہیں، اور جہاں جدھر بھیجا جائے تو جب بھیجا گیا ہے تو حتی الامکان اسی جگہ پر باقی رہنا ضروری ہے جب تک کہ اگلا حکم نہ آ جائے. تو جب حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لیا تو تاریکیوں میں انہوں نے پکارا، اس کو قرآن کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے تاریکیوں میں پکارا. کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت، کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. سبحانک، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. فوراً اپنے قصور کا اقرار کیا سیدنا یونس علیہ السلام نے، تاریکیوں میں پکارا. فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے تاریکیوں میں پکارا اللہ الہ الا انت، کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم، تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا، ہم نے ان کے پکار کو قبول کر لیا، انہوں نے پکارا ہم نے ان کے پکار کو قبول کر لیا. ونجیناه من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. غم اصل میں کہتے ہیں گلا گھٹنے کو، اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غم کا ترجمہ کیا ہے گھٹنے سے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے گھٹن سے. ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالی کے حکم سے ہوا تو پہنچ رہی ہوگی، جبھی تو وہ زندہ تھے، لیکن گھٹن تو تھی، اس گھٹن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نجات عطا کی. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. ونجیناه من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کی، گھٹن سے نجات عطا کی. اور آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی جب کوئی مومن ہمیں پکارتا ہے، دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے، پریشانیوں میں پکارتا ہے، غم میں پکارتا ہے، جہاں اس کا سانس گھٹا جا رہا ہو وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو پکار کا انتظار فرماتے ہیں کب کوئی ہمیں پکارے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ آخر شب کے اندر تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی تنگ دست جس کی تنگ دستی کو دور کروں، ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت میں جس کو میں عافیت دوں، ہے کوئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ پکارا لا الہ الا انت سبحانک، اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. میں جگہ جگہ ترجمہ کر رہا ہوں پکار کا، کیونکہ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے پکارنا. پڑھنا اور چیز ہے، پکارنا اور چیز ہے. پڑھنا تو پڑھنا ہے کہ آدمی کا دل کہیں، دماغ کہیں، اور خیالات کہیں، اور نہ اپنے گناہ کا احساس، نہ اپنے ظالم ہونے کا احساس، اور پڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کم از کم زبان تو ایک اچھے کام میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، فرما سکتے ہیں. لیکن ایک ہے پکار، ہائے پروردگار کو پکارنا، وہ ایک ہی پکار لگ جاتی ہے، ایک ہی پکار اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب پکارا کہ اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پکار کو قبول کر لیا، ہم نے ان کو گھٹن سے نجات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو قرآن مجید نے اس آیت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کا ذکر کر کے آخر میں یہ فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، اس میں اشارہ ہو گیا کہ اگر کوئی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کسی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہو اور وہ ہمیں پکارے ان کلمات کے ساتھ، تو ہم اس کو بھی نجات دیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ دعوت ذی النون اذ ہوا فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم یدعو بها مسلم ربہ فی شیء قط الا استجاب له. کہ جب بھی کوئی مسلمان ان کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی ضرور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے پکارا جائے تو اللہ تعالی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. مشہور ہے اسم اعظم, اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اسم اعظم کون سا ہے, یا اللہ ہے, یا رحمان ہے, یا ذوالجلال والاکرام ہے. تو بعض علماء نے کہا سبھی اسم اعظم ہیں, انہی اسم اعظم کے اندر یہ بھی کلمہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے پروردگار کو مصیبت میں ان کلمات کے ساتھ پکارے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. البتہ جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے پکارنا, اللہ کو پکارنا, تو پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا, بہت فائدہ ہوتا ہے, لیکن پکار سے کچھ اور ہی فائدہ ہوتا ہے. وہ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکار کی توفیق عطا فرمائے, اپنے رب کو پکارنے کی کہ اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ دعا صرف حضرت یونس ابن متا علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاص طور پر تو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی, لیکن ولی جماعت المؤمنین عامتن, کہ یہ جماعت المؤمنین کے لیے بھی عام طور پر ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی اگر اس کلمے کے ساتھ اللہ کو پکارے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں. اسی لیے اکابر, علماء, فقہا, صوفیہ, محدثین سارے تاکید کرتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت ہو تو آدمی کو یہ کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن پڑھنا تو چاہیے, مگر اس پڑھنے کے اندر پکار ہونی چاہیے, اس میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ رب کے سوا میرا کوئی نہیں, میں اس دنیا میں اکیلا ہوں, آیا تو اکیلا تھا, جاؤں گا تو اکیلا قبر میں ہوں گا, اور یہاں بھی سب ہیں مگر کوئی نہیں ہے, رب ہی رب ہے, وہی میرا ساتھی ہے, وہی میری پکار سننے والا ہے, اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ہاں میں ظالموں میں سے ہوں, غلط کار ہوں, غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں, اے پروردگار آپ پاک ہیں, آپ مجھے نجات دے دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے نجات عطا فرماتے ہیں, اور یہ وعدہ ہے قرآن کا اور اللہ کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. تو یہ پہلی دو آیتیں تھیں 87 اور 88 جن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اگلی جو دو آیتیں ہیں ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے, ان کی بیوی جو تھی وہ بانج بھی تھی بوڑھی بھی تھی, اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی, وہی پکارا. کیا پکارا؟ یہاں بھی دعا نہیں ہے بلکہ پکارا ہے, چنانچہ قرآن کہتا ہے وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور ذکر کیجئے حضرت زکریہ کا علیہ السلام کا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا, نادا رب, اپنے پروردگار کو ندا دی, پکارا. کیا پکارا؟ رب لا تذرنی فرتن, اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیے, وانت خیر الوارثین, اور آپ وارثوں میں سب سے بہتر ہیں, آپ وارثوں میں سب سے بہتر ہیں. عجیب قرآن کے الفاظ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نقل کیے گئے ہیں. کہتے زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وارث تو بہت سارے ہیں, لیکن تمام وارثوں میں سب سے بہتر وارث کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ایک وارث بھی ہے، الوارث الرشید الصبور. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پڑھیں، اس میں اسماء حسنہ میں ایک وارث بھی ہے، وارث اللہ تعالیٰ. آپ کے پیسے کا وارث کون ہے؟ آپ کی جان، مال، آبرو کا وارث کون ہے؟ آپ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں اس کا وارث کون ہے؟ چلو یہ جو بیوی، بچے، رشتہ دار ہیں وہ تو عارضی وارث ہیں، پھر وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اصل وارث تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پھر جب انسان قبر میں جاتا ہے، اس وقت میں کون وارث ہے اس کا؟ کون والی وارث ہے؟ کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ نہ بیوی پوچھتی ہے، نہ بچے پوچھتے ہیں. قبر میں اگر پوچھنے والا ہے تو کون ہے؟ پروردگار ہی تو ہے جو قبر میں ہمیں پوچھے گا، ورنہ کون پوچھتا ہے ہمیں؟ تو اشارہ کر دیا تھے زکریہ علیہ السلام نے کہ پروردگار، وارث تو بہت سارے ہیں لیکن اصل وارث تو تو ہے، البتہ دنیا میں بھی مجھے وارث عطا فرما دے. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّا، اور ذکر کیجئے زکریہ کا کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَا، اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور آپ تمام وارثوں میں بہتر ہیں. قرآن کہتا ہے جب انہوں نے پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کے پکار کو قبول کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا، اور ہم نے یحییٰ ان کو عطا کر دیے، یعنی ان کا بیٹا ان کو عطا کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں، جبکہ حضرت زکریہ بھی بوڑھے تھے، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی تھی، لیکن اس بوڑھی کو اللہ تعالی نے تندرست کر دیا، ان کے بانجھ پن کو دور کر دیا، ان کے بڑھاپے میں کمی کر دی. قرآن کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا، اور ہم نے حضرت زکریہ کی بیوی کو تندرست کر دیا، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ہم نے یحییٰ ان کو عطا کیے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا، اور ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح کر دی. اصلاح کر دی یعنی ان کی بیوی کو تندرست کر دیا. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، ذکر کیجئے زکریہ کا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑیے. وانت خیر الوارثین، اور آپ تمام وارثوں میں سب سے بہتر ہیں. فاستجبنا لہ، تو ہم نے حضرت زکریہ کی پکار کو قبول کیا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے یحییٰ ان کو عطا کر دیے. واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا. آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا، یہ سب کون لوگ تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب وہ لوگ تھے جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے رہتے تھے امید کی حالت میں اور خوف کی حالت میں، ہم سے امید بھی رکھتے تھے، ہم سے خوف بھی رکھتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب ہمارے سامنے خشوع کرنے والے تھے، یعنی جھکنے والے تھے. اسی لیے سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جیسا کہ آپ نے سنا ان آخری آیات کے اندر حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے رہتے تھے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ. رغبت کے معنی ہے امید کے، اور رہبت کا مطلب ہے خوف. اور یہ وہی بات ہے جو تمام صوفیہ فرماتے ہیں کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو ہے وہ رجاء اور خوف کے درمیان. ایک طرف اللہ تعالی سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، وہ قادر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے خوف بھی کھانا چاہیے. انی کنت من الظالمین، کہ مجھ سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے، کانو یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے رہتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. وکانو لنا خاشعین، اور یہ ہمارے سامنے جھکنے والے تھے. خاشع کہتے ہیں جھکنے والے کو، وہ آدمی جس کی نگاہ بھی جھکی ہوئی ہو اللہ کے سامنے، سر بھی جھکا ہوا ہو، دل بھی جھکا ہوا ہو. تو اللہ تعالی کے سامنے آدمی قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ خشوع ہے. پھر دل بھی اللہ تعالی کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے، دل کے اندر اپنے تکبر، اپنی بڑائی نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے لیے جھکنے والے تھے، یعنی ان کا جسم بھی ہماری بارگاہ میں جھکتا تھا اور ان کا دل بھی ہمارے خیال کی طرف اور ہماری طرف جھکا رہتا تھا. ان چار آیتوں کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے اور ذکر کیجئے مچھلی والے کا، کہ جب وہ ناراض ہو کر چلے اور ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، تو پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ اے پروردگار، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے ان کو گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں. اور ذکر کیجئے زکریہ کا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑیے اور آپ وارثوں میں سب سے بہتر ہیں، تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے یحییٰ ان کو عطا کیے اور ہم نے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا. بے شک یہ سب انبیاء نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور یہ ہمارے سامنے جھکنے والے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ان صفات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ، ہمیں اپنے آپ کو پکارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہر چیز اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں مانگنے والا بنا دیجئے. یا اللہ، ہمیں مانگنا سکھا دیجئے. یا اللہ، جس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام آپ کو پکارتے تھے اور آپ سے مانگتے تھے، یا اللہ، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں دعا کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو پکارنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ، دنیا میں بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑیے، قبر میں بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑیے. یا اللہ، آپ ہی خیر الوارثین ہیں. یا اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم نے بہت گناہوں کا ارتکاب کیا. یا اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے. ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.